رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق ارسله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباؤهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. آمنت بالله صدق الله العظيم. ببركته إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللہ کی وصنا، نبی محترم، نبی معظم، باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. اللہ رب العالمین جل وعلا کا بے حد و بے قیاس فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان شریف کا یہ مقدس مہینہ اپنے فضل سے عطا فرمایا، اور آج رمضان شریف کی کا یہ پہلا جمعہ ہے جب اس بات کو جاننا چاہے کہ اللہ رب العالمین نے ان احکام کو کہاں پر بیان کیا ہے، تو وہ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ الفاتحہ کے بعد دوسری سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 183 وہاں سے لے کر 187 تک ہے. آج ہم مسئلہ زکوٰۃ سے متعلق قرآن کریم فرقان حمید کے چند فرامین کو ذکر کرنے کی اور اس سے ہدایات کو لینے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ سونا چاندی اور تجارت کے مال پر ہوا کرتی ہے، اس کے علاوہ پھر مویشیاں ہیں، دیگر اور چیزیں ہیں، لیکن خاص طور پر جس طرح کہ ہمارا معاشرہ، جس محفل میں ہم بیٹھے ہیں، تو اس حوالے سے بات عرض کرتے ہوئے اس بات کو ذکر کیا جائے کہ سونا چاندی اور تجارت کے اموال، تجارت کے وہ مال، جب اس رقم کو باقاعدہ وہ نصاب پر پہنچ جاتی ہے، تو اس نصاب پر پہنچنے کے بعد حولان حول اس رقم کا پورا سال باقی رہنا اس مال کی 2.5% زکوٰۃ کو شریعت مطہرہ فرض قرار دیتی ہے. یعنی جس طرح سونا چاندی اور تجارت کے مال جس کو بیچنے کی نیت سے ہم نے رکھا ہو، چاہے وہ پلاٹ ہو، چاہے وہ دکان کے اندر رکھی ہوئی اشیاء ہو، جو بھی چیز ہو جس کو ہم نے بیچنے کی نیت سے رکھا، سونا چاندی اور بیچنے کا مال، جب اس کی رقم، یعنی اتنا مال، اتنا سونا، اتنی چاندی، اتنا بیچنے اور فروخت کرنے کا مال کہ جو ایک خاص نصاب اور لمٹ تک پہنچ جائے. خاص نصاب سے مراد کیا ہے؟ یا تو 7.5 تولہ سونا ہو یا 52.5 تولہ چاندی. اب سب سے نیچے کا نصاب ہے 52.5 تولہ چاندی. فرض کیجئے آج کل کے ریٹ کے اعتبار سے کچھ آگے پیچھے ہوگا کہ 40,000 سے 45,000 روپے کے قریب، اگر یہ 50,000 روپے کے قریب 52.5 تولہ چاندی آ جاتی ہے، تو جس شخص کے پاس مثلا فرض کر لیجئے کہ رمضان کی پہلی تاریخ کو یا کسی بھی مہینے کی کسی بھی تاریخ کو اس کے پاس اتنی رقم آ گئی جو نصاب پر پہنچتی تھی، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی رقم مارکیٹ سے معلوم کر لی جائے، تو 52.5 تولہ چاندی کی رقم پر اتنے، یعنی اس کی میعاد پر اتنی رقم اس کے پاس موجود ہو، سونے کی شکل میں یا چاندی کی شکل میں یا پھر تجارت کے مال کی صورت میں، اتنی رقم اس کے پاس مال آ جائے جو 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو مکمل کر لے، اور وہ جس دن جس تاریخ پر آئے بس اس تاریخ سے لے کر آنے والے سال تک، اسی مہینے کی اس تاریخ تک اگر وہ مال اسی صورت میں باقی رہا، ہاں بڑھتا جتنا بھی رہا، اصلا 50,000 تھے، لیکن جب سال اس کے اسی تاریخ کا، جب اس کا سال مکمل ہو رہا ہے جس کو ہم سالگرہ بھی کہتے ہیں، سال جب اس کا نصاب پر مکمل ہو رہا ہے تو ابھی 50,000 نہیں رہا، یہ 50,00,000 ہو گیا، تو اس سے سروکار نہیں، لیکن نصاب جو 50,000 کا بن گیا فرض کیجئے، اس سے نیچے نہ آئے، اس کے اوپر جتنا بھی آئے اور وہ سال کے آخر تک پہنچ جائے، اور سال کے دوران آخر میں جب سال مکمل ہو رہا ہے تو اب دیکھا جائے گا کہ کتنی رقم ہمارے پاس ہے، جتنی رقم سونا چاندی یا تجارت کا بزنس کے لیے جو ہم نے لیا ہوا بیچنے کے لیے مال ہے، اب وہ تمام کو اکٹھا کر کے اس کی 2.5% زکات ادا کی جائے گی۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ ابھی ایک دن باقی ہے ہمارا اور ہمارا نصاب پیچھے سے جاری ہے، نہیں چل رہا ہے سال سے، ایک دن باقی، ابھی تک 50,000 ہی تھے اور وہ نیچے نہیں اترے، کیونکہ جہاں 50,000 سے نیچے اترے گا تو نصاب ختم ہو جائے گا، تاریخ بھی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ اسٹل 50,000 روپے چلتے آئے اور اب سال مکمل ہونے میں ایک دن باقی ہے اور اسی دن ہمارے پاس 5,00,000 روپے اور آ گئے، تو اب اس 5,00,000 جو ایک دن پہلے آئی یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ اس پہ تو سال نہیں گھما تو اس کی زکات کیسی ہوگی، نہیں، پہلے سے جو آپ کا نصاب چلا آ رہا ہے اور آپ صاحب نصاب ہو چکے تھے، صاحب نصاب اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی تک کی رقم موجود ہو، تو آپ پہلے سے نصاب آپ کا مکمل تھا، آپ صاحب نصاب تھے اور اب اتنی رقم ایک دن پہلے یا چند سات پہلے بھی آ گئی اس سال کے مکمل ہونے پر، تو اس کو مکمل کاؤنٹ کر کے شمار کر کے اس کی 2.5% زکات ادا کی جائے گی۔ یہ زکات کا ایک میں نے مختصر سی تعریف تھوڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کی تاکہ یہ معنی ہمارے ذہنوں کے اندر آ جائے۔ اب یہ کہ زکات کس طرح دی جائے، کن کو دی جائے، یہ انشاءاللہ آنے والے جمعے کے اندر میں آپ کی خدمت کے اندر عرض کروں گا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کی جو فرضیت کو ذکر کیا ہے اور اس کی جو اہمیت کو ذکر کیا ہے اس کو ہم سنیں تاکہ ہمارے لیے ہدایت کے اور عمل کے راستے آسان ہو جائیں اور ہماری طبیعتیں اللہ کے اس فرامین پر عمل کے لیے بیدار اور مستعد ہو جائیں۔ سورۃ توبہ میرے سامنے اس وقت ہے اور اس کی آیت نمبر 34 ہے، 34 اور 35، جو خطبے میں پڑھی گئی، بڑی ضروری آیت ہے، اس پر ذرا توجہ فرمائیے گا۔ والذین یکنزون الذهب والفضۃ، اللہ فرماتا ہے جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو اے حبیب آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیے، یوم یحمی علیہ فی نار جہنم، جس دن وہ سونا اور چاندی جس کو انہوں نے جمع کر کے رکھا ہے اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا کہ یوم یحمی علیہ فی نار جہنم، جس دن وہ سونا اور چاندی دوزخ کی آگ میں پکایا جائے گا، فتقوا بہا جباؤہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سونے کو لا کر اور اس چاندی کو لا کر ان کی پیشانی، ان کے پہلو اور ان کے پٹھوں کو داغا جائے گا، اللہ اکبر، اور کہا جائے گا ھذا ما کنستم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، فرمایا گا یہ ہے وہ تمہارا مال اور یہ ہے وہ تمہارا سونا جس کو تم اپنے لیے جمع کر کے رکھتے تھے، اور سو اب اپنے جمع کیے ہوئے اس مال کے عذاب کا مزہ چکھو۔ تو قرآن کریم کی یوں تو ایک نہیں کئی آیات زکات کی فرضیت کو بیان کرتی ہے، اواتو زکات، زکات کو ادا کرو، اور جس طرح میں نے گزشتہ درس قرآن کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ زکات کی فرضیت روزے سے پہلے کر دی گئی تھی، سب سے پہلے نماز کی فرضیت ہوئی ہے، شب معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو لائے، اور نماز کے بعد دوسری فرضیت زکات کی ہوئی ہے، اور تیسری فرضیت پھر روزے کی ہوئی، اور اس کی ترتیب صرف اس لیے رکھی گئی ہے کہ پہلے بدن اللہ رب العالمین کے حضور حاضر ہونے پہ تیار ہو جائے، وہ نماز ہے کہ جس میں ہمارا کچھ لگتا نہیں، صرف ہم آ کے جمع ہو جاتے ہیں، کوئی ٹیکس نہیں دینا پڑتا، کوئی کرایہ نہیں دینا پڑتا، لیکن اس کے بعد پھر عبادت میں ذوق پیدا کرنے کے لیے اور توجہ کو صرف اللہ کی طرف راغب کرنے کے لیے کہ میرا سونا میرا جاگنا اور میرا مرنا میرا زندہ رہنا اللہ کے لیے ہے، تو پھر نماز کے بعد جو عبادت فرض کی گئی وہ زکات کی ہے، یعنی مالی مال کو اللہ کی راہ میں ایک خاص صورت میں دیا جائے، اور وہ بھی کتنا دیا جائے کہ اللہ نے اتنا دیا ہے تمہیں تو اس میں سے 2.5% اللہ کی راہ میں دو، اور وہ دینے کے بعد بھی تمہارے لیے وہ بینیفٹ ہے کہ وہ تمہارے لیے دنیا میں بھی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تمہارے لیے اس مال کو وہ بڑھائے گا۔ نبی پاک فرماتے ہیں کہ جس طرح تم پودوں کو دیکھو تو ایک مضبوط درخت کے ساتھ جو چھوٹے چھوٹے درخت رہے ہوتے ہیں وہ اس کی غذا لے لیتے ہیں، اور پھر وہ درخت جو ہے وہ مکمل طور پر جو اصل ہے وہ نشوونما نہیں پایا جاتا، لیکن جو فارمر ہوتا ہے، جو کسان ہوتا ہے یا جو اس کے فن کو جانتا ہے، وہ پھر سائڈ کے چھوٹے چھوٹے درختوں کو اس کے ساتھ سے ہٹا دیتا ہے تاکہ مکمل غذا اسی ایک درخت کو ملے اور وہ جلد تنامر درخت ہو جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دراصل مال جہاں سے ضائع ہوتا ہے, جس سے بے برکتی ہوتی ہے, تو زکوٰۃ کے ذریعے وہ ساری بے برکتیاں ختم ہو جاتی ہیں اور مال کم ہونے کی بجائے اس کی دنیا کے اندر ہی اس کے سامنے بڑھتا ہوا اور برکت والا ہو جاتا ہے. اور قیامت کے دن یہ بلکہ قبر کے اندر ہی وہ مال جس نے اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کی صورت میں دیا, صدقات کی صورت میں دیا, وہ اس کے لیے سکون, قرار, راحت, ترقی کا باعث قبر کے اندر بھی ہوتا ہے اور حشر کے اندر بھی ہوتا ہے. اور فرمایا لیکن جو مال کا حریص ہو جائے اور اس قسم کا لالچی اور بدبخت ہو جائے کہ وہ سارا مال رکھنے کے بعد حقوق کے, حقوق العباد اور اس کے گرد و نواح کے جو حقوق اور لوگوں کے حقوق جو اس کے اوپر ہے اس کی ادائیگی کے لیے وہ تیار نہ ہو اور سونا اور چاندی اور پراپرٹی اور مال کو وہ جمع کر کے تجوری میں رکھتا رہے اور اس کو اللہ کی راہ میں جو بتانے خرچ کرنے کا طریقہ اس میں خرچ نہ کرے, تو اس کے لیے عذاب ہے کہ یہ سونا اور چاندی جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی نے عطا فرمایا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو انہیں دردناک عذاب ہے. اور یہی سونا اور چاندی اور یہ مال آگ میں پگھلا کر ان کی پیشانیوں پر, ان کے پہلو پر اور ان کے پٹھوں پر باقاعدہ اس سے آگ کو جلایا جائے گا, تو یہ ان کے لیے عذاب ہے. تو جو زکوٰۃ نہیں دیتے, جس مال کو اللہ کی راہ میں خاص نصاب کے ساتھ دے دیا گیا اس کو کہتے ہیں زکوٰۃ. زکوٰۃ کا معنی ہے پاکیزگی, یعنی اب اس کا مال پاک ہو گیا. اب پاک ہونے سے مراد یہ کہ اس میں برکت بھی ہوگی, اس کے اہل پر اب وہ خرچ کرنا چاہے, جو غریبوں کا حق تھا, جن کا حق تھا وہ دے دیا, اب وہ مال جو اس کے پاس بچ گیا ہے یہ اس کے لیے خود صحت کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے اور اخروی اور دنیوی ظاہری اور روحانی ترقی کے اعتبار سے پاکیزگی اور برکت کا باعث ہو گیا. تو زکوٰۃ کہتے ہیں پاکیزگی کو. اور وہ مال جس کی زکوٰۃ نہ دی جائے اس کو کہتے ہیں کنز. کنز یوں تو خزانے کو کہتے ہیں, لیکن خاص طور پر اس مال کو کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہے اس کو کنز کہہ کر اس کی مذمت بیان کی گئی, جو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة, وہ لوگ جو یہ سونا اور چاندی کو جمع کر کر کے رکھتے. کنز خزانے کو کہتے ہیں, لیکن ایسا خزانہ, ایسا مال جمع کرنا کہ جس کو خرچ نہ کیا. تو وہ مال جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے, اس کے حقوق کی تقسیم نہ کی جائے, اس کو ایک خاص لفظ سے قرآن نے ذکر کیا کنز. اور وہ مال جس کی زکوٰۃ جس کو اللہ کی راہ میں ادا کر دیا جائے اس کے حقوق اور اس کے دیے ہوئے نصاب کے مطابق, تو اس کو کہا گیا زکوٰۃ, یعنی اس کو پاکیزگی آ گئی. اب آئیے صحیح بخاری شریف سے میں چند احادیث اپنے اور آپ کی طبیعتوں کو بیدار کرنے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. اور یہ بات تو بالکل متحقق ہے, جن کو اللہ یہ سعادت بخشتا ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ خود اس بات کی طرف غور کرتے ہیں کہ ان کے مال میں اللہ رب العالمین ترقی عطا فرماتا ہے. اب ترقی سے مراد ایک تو یہ ہے کہ آج 1,00,000 روپے ہے تو آنے والے سال میں 5,00,000 روپے ہو جائے, یہ بھی ممکن ہے. لیکن ترقی سے مراد صرف یہ نہیں کہ مال ہی کی گنتی بڑھ جائے, ترقی سے مراد یہ ہے کہ اسے ایقان, ایمان, اطمینان, ذوق اور طبیعت کے اندر تسلی آئے. ورنہ تو 1,00,000,000 روپے ہو اور بندے کی طبیعت لالچ کی طرف آئے, اس کو تسلی نہ آئے اور اس کو تشرفی نہ آئے, اس کو اطمینان نہ آئے, تو سب سے بڑی دولت اور ترقی جو ہے وہ قلب کا اطمینان ہے. کہ ایک شخص جو 1,00,000,000 روپے رکھتا ہو لیکن دل کا اطمینان نہ ہو, اور ایک شخص جو چٹائی پر سوتا ہو اور ٹوٹی ہوئی چٹائی پر اس کو اطمینان ہو, تو اصل دولت جو ہے وہ قلب کا اور باطن کا اطمینان ہے. اللہ رب العالمین اس دولت سے ہم تمام کو مستفیض فرمائے. تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے جو اصلاً برکت ہے وہ اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق استوار ہوتا ہے, یاد الہی کہ وہ رب کی بارگاہ میں دے رہا ہے وہ کس کا ہے, وہ کس کے لیے پیدا کیا گیا, اس نے کس سے ملاقات کرنی ہے, اس نے کس کے پاس جانا ہے. تو اس پاکیزہ حقیقی ضروری نظریے کو جب وہ اپنے اندر پاتا ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے ساتھ, تو اس کے اندر ایک تسلی, تمانیت, جوش, محبت اور سکون یوں آتا ہے اسے جس کو ہمارے محاورے میں کہا جاتا ہے کہ جیسے سیر و خون اس کا مڑ گیا. یعنی ایسا قرار آتا ہے کہ وہ رات کو سکون سے سو سکے, کیونکہ جو حقوق کی ادائیگی نہیں کرتا اس کی زندگی بے سکونی کی طرف آ جاتی ہے. اور قرآن کریم نے اسی بات کو ذکر کیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, خبردار اللہ کے احکام کی پابندی اور اس کا ذکر اور اس کی یاد اور اس کی معرفت اور اس کے لیے امور کرنا اور ہر وقت اس کو یاد رکھنا, یہی دلوں کا قرار ہے اور تمانیت ہے. بخاری شریف کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے مال عطا کیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی, قیامت کے دن اس کے لیے گنجا سانپ بنایا جائے گا جس کے دو زہریلے ڈنگ ہوں گے. اس سانپ کو اس کا طوق بنا دیا جائے گا گلے کا, پھر وہ اس کو اپنے جبڑوں سے پکڑے گا، پھر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا کنز یعنی تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ تو اس حدیث پاک کے اندر بھی دیکھیے یہ شدید وعید ان لوگوں کے لیے دی گئی ہے کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ زکوٰۃ اتنا بڑا فریضہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آپ یاد رکھیے کہ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا اور رفیق اعلیٰ کا سفر کیا، تو مدینہ منورہ کے سراؤنڈنگ میں رہنے والے کچھ دیہات کے لوگ اور بدو اور عرابی اور کچھ دور علاقے کے لوگوں نے یہ بات کہنا شروع کر دی کہ دیکھیں ہم اسلام پر پابند ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم نماز باقاعدہ پڑھ رہے ہیں، ہم رمضان شریف کے روزے کے لیے تیار ہیں، حج کے لیے ہم تیار ہیں، نماز کے لیے تیار ہیں، روزوں کے لیے تیار ہیں، حج کے لیے تیار ہیں، کلمے کے لیے تیار ہیں، اللہ کو ایک یقین کرنے کے لیے اسی طرح ہم تیار ہیں جس طرح رسول اللہ کی حیات ظاہری میں تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ سے متعلق تمام جو عقیدے آپ نے دیے ہیں ان تمام کو ہم آج بھی اسی طرح یقین کر رہے ہیں جس طرح آپ کی صحبت میں بیٹھ کر کرتے تھے۔ بس ایک بات ہے کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے، ہم نے حضور کے دور میں دے دیا، اب زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ اب یہ کتنا ضروری مسئلہ تھا اور ریاست کا کتنا ضروری مسئلہ تھا، شرعی احکام کتنے ضروری تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ آیات، یہ قرآن آیات، یہ احادیث اور شرعی احکام ان کے سامنے واضح کیے اور واضح کر کے اس بات کو ذکر کیا کہ شریعت مطہرہ کے اندر اس کی بڑی اہمیت موجود ہے، اس کے بڑا مقام ہے اور یہ فرض ہے۔ لیکن جب ان کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ نے پھر ان کے خلاف قتال شروع کیا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ایک جملہ حضرت ابو بکر صدیق سے کہا تھا کہ حضور اس وقت 7 کے قریب جھوٹے نبوت کے مدعی کھڑے ہوئے ہیں جو جھوٹا نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر حملہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پہلے ان سے مقابلہ کر لیا جائے کیونکہ وہ تو کھلے مرتد ہیں، یہ کلمہ تو پڑھ رہے ہیں نا، نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہماری مسجد میں آ تو رہے ہیں، شریعت کی ساری بات کو مان تو رہے ہیں، صرف زکوٰۃ کو نہیں مان رہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر، زمانے جاہلیت کے اندر تو تم بڑے شجاع اور بہادر تھے، آج جب شریعت کے حق کو لینے کی بات آئی تو تم یہ بات کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا سنو، اگر زکوٰۃ کی بکری کا بچہ بھی ان کے گھروں کے اندر ہوگا تو میں اپنی تلوار کو نیام میں اس وقت تک داخل نہیں کروں گا جب تک وہ اللہ کا حق ان سے لے نہ لوں۔ یعنی اس اتنے متحمل شخص، اتنے رقیق القلب شخص، اتنے قابل برداشت شخص اور حضرت ابو بکر جیسی شفیق شخصیت، لیکن اس مقام پر آ کر اس حکم کو بیان کرنا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ زکوٰۃ کی اہمیت اور ادائیگی اور ریاست کا اس کو جمع کر کے مصارف میں خرچ کرنا کس قدر لازم اور ضروری ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک خالی ذہن شخص بھی اس سے اندازہ لگا سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ان کے ساتھ قتال کیا اور اس بات کو ذکر کیا۔ یہاں سے ایک مزاج یہ بھی عطا فرمایا، فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ بعض چیزوں کو مان لیا جائے، بعض چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا دیکھو، جیسے اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید کو قبول کرنا لازم ہے، اس طرح اللہ کے احکام کو قبول کرنا لازم ہے۔ اب زکوٰۃ زکوٰۃ نہیں رہے گی اگر کوئی شخص نماز پڑھے اور روزے کو انکار کر دے، معاذ اللہ نماز روزہ رکھے اور زکوٰۃ کا انکار کر دے، تو کسی ایک چیز کا انکار پورے دین کا انکار ہے، یعنی کسی ایک فرض کا انکار اور اس کو جھٹلانا وہ پورے دین کا انکار ہے۔ یعنی اب وہ اللہ اللہ بھی کرے گا تو اس کے لیے یہ جملہ مقبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ہدایات، یہ احکام اس درجے پر ہے کہ جو انتہائی لازم اور فرضیت کے درجے پر ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، اللہ کو مان رہا ہوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر رہا ہوں، سارے احکام مان رہا ہوں، بس نماز کو میں فرض نہیں مانتا، تو یہ نماز کو فرض نہ ماننا معاذ اللہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خدا کا کلمہ پڑھا ہی نہیں، اس میں شریعت پر ایمان لایا ہی نہیں ہے۔ تو لہذا زکوٰۃ کی اہمیت یہ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کی قوم کے ساتھ قتال کیا اور قتال کرنے کے بعد اس میں ڈھیرے لوگ جو تھے، کیونکہ ریاست کا کام تھا، میرا اور آپ کا کام تھوڑی ہے کہ ہم لاٹھی اٹھا کر گلیوں کے اندر نکل جائے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے جانشین تھے، ریاست کے امیر تھے اور انہوں نے اس چیز کو ریاست اسلامیہ میں اسلام کے خلاف غداری یقین کیا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے شریعت مطہرہ کے بنیادی حقوق کے خلاف تھا، اس لیے بحیثیت ریاست کے امیر اور ریاست کے ناظم اور منتظم ہونے کے حوالے سے اور اللہ اس کے رسول کے نائب ہونے کے حوالے سے آپ نے پورا اپنی فوج اور اپنی گویا کہ عسکری طاقت جو ریاست کو سنبھالنے کے لیے ہوتی ہے وہ پورا ان لوگوں کے پیچھے لگائی، اور ساتھ جو جھوٹے نبوت کے دعویٰ کرنے والے تھے
ان کو بھی آپ نے تہ تیغ کیا اور خونے ان کو خونے خاک کے اندر نہلایا، اور اس کے بعد آپ نے جو ہے کہ ان سے بھی زکوٰۃ کے فریضے ادا کی تاکہ شریعت مطہرہ کی جو حدود ہے وہ مکمل طور پر گویا کہ محفوظ ہو جائے۔ تو اس واقعے کو بھی ذہن میں رکھ کر آپ اندازہ لگائیے کہ زکوٰۃ کی اہمیت کس قدر ضروری اور لازم ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس سے بھی مفہوم گویا کہ سامنے آ جاتا ہے۔ ایک حدیث پاک مسلم شریف کے اندر موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس سونا اور چاندی ہو، زکوٰۃ کس صورت میں ہوتی ہے اس پر میں نے آپ کی خدمت میں یہ بات ادا کر دی اور ذکر کر دی کہ زکوٰۃ کی مختصراً تعریف کیا ہے، کس طریقے سے زکوٰۃ فرض کی ہوتی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ العزیز کن لوگوں نے زکوٰۃ مانگنا ہے، کن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ہے، کن نے زکوٰۃ دینا ہے اور کس طرح دینا ہے، کن کن کو دینا ہے، یہ سورۃ توبہ نے آگے چل کر پھر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ جس کو مصارف زکوٰۃ کہتے ہیں وہ انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے میں ہم بیان کریں گے، لیکن سر دست اپنی طبیعتوں سے مال کی حرص اور نفس کے برے خیالات اور اللہ کی نافرمانی کی جو باتیں، جو نفس اور بری خواہشات ہمارے اندر بصورت لالچ اور حوث کے پیدا کرتی ہے، ان گندی چیزوں کو صاف کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاکیزہ کلام ہم سن رہے ہیں، قرآن کریم کی آیت سن رہے ہیں، تاکہ ہمارے اندر وہ جرت پیدا ہو جائے اخلاقی ایمانی کہ ہم اندر سے اٹھنے والے وہ برے خیالات جو اللہ کے حکم کے خلاف لے جاتے ہیں، تو ان پاکیزہ باتوں کو سن کر اس یقین کی فضا کو ہم اپنے اندر تیار کریں کہ ان برے خیالات کو ہم پسے پشت پھینکیں اور اس احکام کی عمل کے لیے کوششوں کو آگے بڑھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جس کے پاس سونا اور چاندی ہو، ہر وہ شخص جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو، جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پترے تیار کیے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، اعوذ باللہ۔ پھر ان کے ساتھ، اب آپ دیکھیے آج کراچی میں کیا گرمی ہے، اگر کسی کو کہا جائے کہ آپ جوتے اتار کر اس سڑک پر چلنا شروع ہو جائیں تو اس کا حل کیا ہوگا، آپ اندازہ لگائیے۔ محکمہ موسمیات والے بار بار آپ کو یہ کہہ رہے ہیں، ٹیلی ویژن پر علماء پر براہ راست علماء سے سوال آ رہے ہیں کیا اس صورت میں روزہ کس طرح رکھا جائے گا اور کیا کیا جائے گا، یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں۔ تو آپ یہ موجودہ گرمی، جس کی کوئی اس دنیا کے اندر ہی گرمی کی کوئی حال نہیں، جو عرب کے اندر گرمی ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اگر کسی عرب کے شخص کو لا کر اس گرمی میں کراچی میں رکھ دیا جائے تو وہ مزے سے باہر سیر سپاٹا کر رہا ہوگا، اس کو اس گرمی کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہو۔ تو ہماری اس دنیا کے اندر اس زمین پر موسم کا یہ حال ہے کہ جس کو ہم برداشت ہمارا بدن نہیں کر سکتا، تو جہنم کی آگ، العیاذ باللہ، جہنم کی وہ آگ، معاذ اللہ، کہ حدیث پاک کے اندر یہ آتا ہے کہ جہنم، جہنمی شخص کو، العیاذ باللہ، العیاذ باللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، کہ جہنم میں جلتے ہوئے شخص کو اگر اٹھا کر دنیا کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر، یعنی دنیا کی وہ آگ جس کا نام، جس کو دیکھ کر ہی، چاہے وہ ہم ٹی وی کی اسکرین پر دیکھیں یا کسی کاغذ کے اوپر اس کی تصویر کو دیکھیں، اس آگ کو دیکھ کر، دنیا کی ایسی شدید آگ جس کو دیکھ کر ہماری طبیعت کے اندر ایک وحشت پیدا ہو جاتی ہے، تو جہنم، جہنمی کو اگر اس آگ سے، یعنی جہنم کی آگ سے اٹھا کر یہاں کی ایسی آگ میں داخل کیا جائے، العیاذ باللہ، جو ہمارے لیے انتہائی شدید ہے اور اس کے آگے کوئی بات ہی نہیں ہے، تو فرمایا وہ پرسکون انداز میں اس میں سو جائے گا اور اس کو دنیا کی آگ جو ہے ذرا بر بھی ذرہ نہیں دے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس آگ کے مقابلے میں کروڑ ہا گنا شدید وہ عذاب ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جہنم کی صورت میں رکھا ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کو، یعنی آگ اس کے پترے بنائے جائیں گے اور اس اور ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان کے ساتھ اس شخص کے پہلو، پیشانی اور پیٹ کو داغا جائے گا، اور جب وہ پترے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ان کو دوبارہ آگ میں گرم کیا جائے گا، العیاذ باللہ۔ آج اگر یہ کہا جائے کہ بھائی یہ جو انگیٹھی میں رکھا ہوا کوئلہ ہے بس اس کو ہاتھ میں رکھ دیں، جب ٹھنڈا ہو جائے گا تو ہم رکھ دیں گے، تو بندہ، ابھی میں صرف بات کر رہا ہوں اور ٹھنڈے ایسی چل رہے ہیں، کچھ دوستوں کے یہاں نیند بھی آ رہی ہے، لیکن میں کہوں گا تھوڑا سا تیار رہیں، ابھی نماز ختم ہو جائے گی تو پھر جا کر سو جائیے گا، لیکن ذکر کو ذکر کی صورت میں آپ سوئیں سنیں۔ اور یہ میں بار بار کہتا ہوں، یہ ٹھنڈا اس لیے لگایا تاکہ مزید ایک ذوق باقی رہے، اگر اس ٹھنڈے سے گویا کہ طبیعت بالکل سست ہو جائے اور لاغر ہو جائے اور دماغ سونے لگے، تو پھر تو مسجد میں اس کا لگانا بھی شرم ناجائز ہو جائے گا۔ تو اس صحیح مثبت چیز کو، ہمارے اندر خرابی ہے کہ ہر صحت بخش چیز کو بھی ہم خرابی کی طرف لے جاتے ہیں،
اور میں تو اپنے دوستوں کو اکثر کہتا ہوں کہ رمضانوں میں خصوصاً جمعے کو ایسی بند رکھا کرو، وہ کہتے ہیں نہیں حضرت ہونا چاہیے، تو میں نے کہا چلو پھر ٹھیک ہے، میں باتوں سے کچھ جلانے کی کوشش کروں گا. تو ہر مثبت چیز کو مثبت چیز کی طرف رکھیں، اس کو خراب نہ کریں، اس لیے کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. چیزوں کی قدر کریں گے تو ہم یقیناً اپنی حوالے سے سنجیدہ بنیں گے. تو اب ذرا سماعت فرمائیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ہر وہ شخص جس کے پاس سونا اور چاندی ہو اور وہ اس کا حق ادا نہ کرتا ہو، جب قیامت کا دن ہوگا، الاعوذ باللہ، قیامت کا نام یہ قیامت ہے، جب قیامت کا دن ہوگا اس کے لیے آگ کے پترے تیار کیے جائیں گے اور ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان کے ساتھ اس شخص کے پہلو، پیشانی اور پیٹ کو، الاعوذ باللہ، داغا جائے گا. جب وہ پترے ٹھنڈے ہو جائیں گے تو ان کو دوبارہ آگ میں گرم کیا جائے گا. یہ عذاب اس دن دیا جائے گا جس دن کی مقدار 50,000 سال کی ہوگی. یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے، یعنی اب تو دخول جہنم اور چیز ہے، یہ تو وہ دن، یعنی یہ تو جہنم کے عذاب کے علاوہ وہ عذاب ہے جو میدان محشر میں دیا جا رہا ہے. کیونکہ روایت میں یہ آیا ہے کہ میدان محشر کے اندر ان کے ساتھ، کیونکہ وہی دن جو ہے وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے، رہے گا، حتیٰ کہ تمام لوگوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا اور جن کا جو ٹھکانہ ہے لوگ ادھر چلے جائیں گے. پھر وہ دیکھے گا کہ اس کا ٹھکانہ کیا ہے، جنت کی طرف یا دوزخ کی طرف. اور جو اونٹوں کا حق ادا نہیں، یعنی پھر وہ ہکا بکا رہ جائے گا کہ سب تو چلے گئے، اب میں کس کے ساتھ جاؤں اور مجھے کیا بلایا جائے، اور اس پر مسلسل معاذ اللہ، اللہ رب العالمین محفوظ فرما، اس پر یہ عذاب کا سلسلہ ہوگا. پھر سونا چاندی کے علاوہ وہ لوگ جو اونٹ رکھتے ہیں، مویشیاں رکھتے ہیں تجارت کے لیے، پھر اس کی زکات ادا نہیں کرتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا اور جو اونٹ کا حق ادا نہ کریں اس کو پورے دن اونٹ اپنے پیروں تلے روندے گا، اس 50,000 سال، اور اپنے منہ سے کاٹتا رہے گا حتیٰ کہ تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا. پھر وہ اٹھ کر دیکھے گا کہ اس کا ٹھکانہ کہاں، کس طرف ہے، دوزخ کی طرف یا جنت کی طرف. فرمایا اور جو شخص بکریوں اور بھیڑوں کا حق ادا نہیں کرتا، یعنی ان کی زکات ادا نہیں کرتا، وہ اس کو اس پورے دن اپنے سینگوں سے زخمی کرتی رہیں گی اور اپنے پیروں سے رونتی رہیں گی حتیٰ کہ تمام لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا. پھر وہ دیکھے گا کہ اس کا ٹھکانہ جنت کی طرف ہے یا دوزخ کی طرف ہے، الاعیاذ باللہ. اس لیے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ میری ماں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چاندی کی پازیب جو پاؤں میں پہنی جاتی ہیں وہ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگی حضور میرے پاس تو یہ سونا ہے، یعنی یہ کنز ہے، چاندی ہے، سونا چاندی، کیونکہ قرآن نے فدہ بھی کہا ہے، ذہب بھی کہا ہے، تو حضور یہ جو پازیب میرے پاس ہے تو کیا یہ بھی کنز ہے، اسے بھی پگھلا، کیونکہ کنز خاص قرآن کی وہ اصطلاح ہے کہ وہ مال کی جس کی زکات ادا نہ کی گئی ہو. تو ہماری ماں ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے پاؤں کی پازیب کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو چاندی کی پازیب ہے کیا یہ بھی کنز ہے اور اس سے داغا جائے گا؟ حضور نے فرمایا ہر وہ مال کنز ہے جس کی زکات نہ دی جائے، اور جس کی مال کی زکات دے دی گئی یعنی اس کو ادا کر دیا گیا تو وہ کنز نہیں ہے، وہ زکات ہے، یعنی پاک کرنے والی ہے، مال کو بڑھانے والی ہے اور برکت دینے والی ہے. اللہ رب العالمین ہمارے پتھر جیسے دلوں کو ان کلام کے ذریعے نرم فرمائے اور عبادت کو اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسان فرمائے. اپنے حقوق کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین جل والا ہماری طبیعتوں کو مستعد رکھے. زندگی رہی انشاءاللہ آنے والا جمعہ اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے صحت و عافیت ایمان کے ساتھ اللہ ہمیں عطا فرمائے، نصیب ہوا انشاءاللہ اس کی ذات سے یہ امید ہے. تو انشاءاللہ العزیز پھر آگے جو آیات ہیں جو سورۃ توبہ میں مصارف زکوٰۃ اور ادائیگی زکوٰۃ کے اندر زکوٰۃ دینے والی کی کیا سنجیدگی ہے اور جس کو دیا جا رہا ہے اس کو کس سنجیدگی کے قدر دیا گیا ہے، ان تمام تقاضۂ شریعت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو حضرات اپنے مال سے، اپنے رزق سے غریبوں کی امداد اور زکوٰۃ اور صدقات کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے مال کو پاک کرے اور ان کو ان کے مالوں میں برکتیں عطا فرمائے. اور خلق خدا کے لیے جو کوششیں کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کے بازوؤں کو اور زور آور کرے اور ان کے گھرانے پر اپنی رحمتوں کا نزول کرے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.